أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. آمنت بالله صدق الله العظيم. الله هي جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد اس اللہ نے قوت بنا دی، پھر اللہ نے اس قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا کر دیا. اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ جاننے والا ہے، قدرت والا ہے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر تھوڑا سا وقت، اسی طریقے سے انہیں پھیرا جاتا تھا. اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ کہیں گے کہ تم اللہ کی تقدیر کے مطابق ٹھہرے رہے اس قیامت کے دن تک، تو یہ قیامت کا دن ہے لیکن تم جانتے نہیں تھے. تو یہ وہ دن ہے کہ ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی، اور نہ ان سے معافی طلب کی جائے گی. اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال ذکر کر دی ہے, اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے کر آتے ہیں تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ ضرور بے ضرور کہیں گے کہ تم نہیں ہو مگر بیکار کی بات کرنے والے. اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو جانتے نہیں ہیں. تو اے نبی آپ صبر کیجئے, بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے, اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو اپنی جگہ سے ہلا نہ سکیں. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں, اور یہ سورۃ الروم کی آخری آیات ہیں, آیت نمبر 54 سے لے کر آیت نمبر 60 تک. اور انہی آیات پر آ کر سورۃ الروم مکمل ہو گئی ہے. تو آج کی مجلس میں ہم نے یہ سورۃ الروم کی آخری 5 آیتیں پڑھی ہیں. ان میں سے جو پہلی آیت ہے آیت نمبر 54, بلکہ 6 آیتیں پڑھی ہیں, ان میں سے جو پہلی آیت ہے آیت نمبر 54, اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا کمزوری سے, پھر اللہ نے کمزوری کے بعد تمہیں قوت عطا کر دی, پھر اللہ اس قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا کر دیتا ہے, اور اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, اور وہ جاننے والا قدرت والا ہے. تو پہلی آیت کے پہلے حصے میں یہ بات ذکر کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں پیدا کیا ہے بہت کمزوری سے. انسان کی پیدائش ہوتی ہے منی سے, اور وہ تو پانی کا ایک قطرہ ہے, من ماء مہین, قرآن مجید میں اس کو کہا گیا من نطفۃ امشاج نبتلی, اور پھر اس کے بعد رحم کے اندر پرورش پاتا ہے انسان تو گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے, پھر گوشت کے لوتھڑے کے اندر ہڈیاں بنائی جاتی ہیں, وہ ہڈیاں بھی بہت باریک کمزور ہوتی ہیں, پھر اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قدرت بالغہ اور حکمت بالغہ کے ذریعے سے انسان کے تمام اعضاء کو مکمل کر کے اس میں روح پھونک دیتے ہیں, اور بچہ ایک جیتے جاگتے انسان کی شکل میں, معصوم بچے کی شکل میں اس دنیا میں آ جاتا ہے, لیکن اتنا کمزور ہوتا ہے کہ نہ چلنے پر قادر, نہ اٹھنے پر قادر, نہ بیٹھنے پر قادر, اور اس کے جسم کا ہر عضو انتہائی کمزور ہوتا ہے, ہاتھ پاؤں, اور اتنا کمزور کہ اس معصوم بچے کو جو ابھی پیدا ہوا ہے بہت احتیاط سے سنبھالنا پڑتا ہے کہ ذرا سی کوئی نقل و حرکت میں خرابی ہوگی تو اس بچے کو کہیں نقصان نہ پہنچ جائے. پھر اس کے بعد اس بچے کی پرورش ہوتی ہے, اور آہستہ آہستہ بچہ پروان چڑھتا ہے, یہاں تک کہ گبھرو جوان بن جاتا ہے 25-30 سال کا, اور پھر اکڑنے لگتا ہے, جانتے نہیں میں کون ہوں, چھوڑوں گا نہیں. اور پھر آہستہ آہستہ وہ جو گبھرو جوان ہے اور طاقتور پہلوان ہے وہ ڈھیلا ہونا شروع ہوتا ہے, اعضاء اس کے کمزور ہونے شروع ہوتے ہیں, پھر ہڈیاں کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہیں, کھال لٹکنی شروع ہو جاتی ہے, بال سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا پیدا کر دیتا ہے. اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف, اللہ ہی تو ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا کمزوری سے, ثم جعل من بعد ضعف قوة, پھر اللہ نے کمزوری کے بعد قوت بنا دی, طاقت دے دی تمہارے ہاتھوں میں. چنانچہ انسان اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ تمام مخلوقات کو قابو میں کر لیتا ہے, اور آسمان و زمین کے قلابے ملاتا ہے, یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، اور کر بھی دیتا ہے کافی حد تک، جس حد تک اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیں. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، پھر اللہ نے قوت کے بعد پھر کمزوری کر دی اور بڑھاپا کر دیا. تو انسان شروع میں بھی کمزور ہوتا ہے اور پھر آخر میں بھی جا کے کمزور ہو جاتا ہے، بیچ میں طاقتور ہوتا ہے 25 سال سے لے کر اور 50 سال کے درمیان، اسی میں ساری ڈینگے مارتا ہے، تکبر کرتا ہے اور طرح طرح کے دعوے کرتا ہے. اور یہ جو بیچ کا وقت ہے تو اس میں وہ یہ بھول جاتا ہے کہ آگے کیا وقت آنے والا ہے. شاید ہی کوئی جوان ہو جس کو یہ اندازہ ہو کہ آگے کیا وقت آنے والا ہے، نہیں اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آگے کیا وقت آنے والا ہے. اور حقیقت میں جب تک آدمی خود بوڑھا نہ ہو وہ بڑھاپے کی تکلیفوں کا احساس نہیں کر سکتا. جب جوانی ہوتی ہے تو سامنے کی کوئی چیز اٹھانا اور پانی لے کر آنا، فریج سے پانی لے لینا یا کولر سے پانی لینا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور یہاں سے چیز اٹھا لینا وہاں رکھ دینا. لیکن جو جو بڑھاپا بڑھتا چلا جاتا ہے آدمی سوچتا رہتا ہے کہ اچھا جاتا ہوں پانی لے کر آؤں گا پھر پیوں گا، اسی کو سوچتا رہتا ہے. اتنی ہمت بھی اس کو نہیں ہوتی کہ وہ فوراً اٹھ کر جائے اور پانی لے کر آ جائے. لیکن جب جوانی ہوتی ہے اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ آگے ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے. چلو اچھا، آگے جو آنے والا وقت ہے اس کو تو آپ کو اندازہ نہیں ہے، لیکن خدا کے بندو وہ جو پہلے وقت گزرا ہے تمہاری کمزوری کا وہ تو تم نے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھا تھا. چلو آگے آنے والے وقت کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، لیکن جو پچھلا وقت تمہارا گزرا ہے کمزوری کا، کہ جب ماں تمہیں اٹھائے پھرتی تھی، ماں کے لہجے سے لگاتی تھی، باپ جو ہے وہ اپنے گود میں اٹھائے پھرتا تھا، تم چلنے اور پھرنے کے قابل نہیں تھے، تو کم از کم وہ تو تمہیں یاد ہونا چاہیے اور اپنے والدین کے ساتھ مہربانی کا احسان کا سلوک کرنا چاہیے. وبالوالدین احسانا الرب ارحمهما كما ربيااني صغيرا. تو انسان ایسا ہے، عجیب ہے انسان، کہ نہ ماضی اس کو یاد رہتا ہے اور نہ مستقبل کو کا کچھ اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ آگے کیا آنے والا ہے. اور پھر بڑھاپے کے بعد قبر آنے والی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں قبر میں جانا ہے، لیکن آدمی اس کو سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، گھبراتا ہے. حالانکہ اگر کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے، بلی غائب نہیں ہوتی، بلی وہیں بیٹھی رہتی ہے، کبوتر آنکھیں بند کر لے، لیکن کبوتر کی آنکھیں بند کرنے سے بلی غائب نہیں ہوتی، بس تصور میں آ. اسی طرح آگے جو کچھ آنے والا ہے اگر ہم اس کو سوچنا بند کر دیں یا نہ سوچیں، تو اس سے وہ جو آنے والے حقائق ہیں وہ ختم نہیں ہوتے، وہ تو آ کر ہی رہیں گے. اس لیے صحیح انسان وہ ہے جو اپنے ماضی کا بھی خیال رکھے، مستقبل کا بھی خیال رکھے، اور پھر حال میں جو کچھ وہ کام کر سکتا ہے اپنے ماضی اور مستقبل کے مطابق اس کو انجام دینے کی کوشش کرے، وہی عقل مند ہے. اور یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو کمزوری سے پیدا کیا، یہ بھی اس کی علم اور قدرت اور حکمت بالغہ کے مطابق ہے. کیونکہ اگر بچہ شروع ہی میں ہٹا کٹا طاقتور ہو تو ماں کے پیٹ سے ہی اس کی پرورش نہ ہو سکے، اس کو اتنا کمزور رکھا گیا ہے کہ اندر اس کی پرورش بھی آسان ہو جائے، پھر وہ باہر بھی آرام سے آ سکے، اور پھر اس کی نشو و نما آسانی سے ہو سکے، بڑھوتری آسانی سے ہو سکے. کیونکہ اگر شروع ہی میں پیدا ہونے کے بعد اس کے اعضاء سخت ہوتے، طاقت اس کے اندر ہوتی، تو اس کے اندر بڑھوتری کی یہ صلاحیت نہ ہوتی. تو یہ جو ضعف ہے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی علم، قدرت اور حکمت کے مطابق ہے. پھر اس کے بعد جب آدمی کو اس دنیا سے جانا ہوتا ہے تو بڑھاپا آتا ہے، بال سفید ہو جاتی ہیں، شکل دیکھ کے آئینے میں دیکھتا ہے تو لگتا ہے کوئی اور ہی آدمی کھڑا ہوا ہے جس کے بال سفید ہو گئے ہیں، اور جناب ہاتھوں اور پیروں میں وہ طاقت نہیں رہتی. تو اور پھر جب یہ طاقت نہیں رہتی اور چھوٹے چھوٹے کام جو نوجوانوں کے لیے بہت آسان ہوتے ہیں بڑھاپے میں مشکل ہونے لگتے ہیں، لذتیں ختم ہونے لگتی ہیں، کھانے میں وہ لذت نہیں آتی جو جوانی میں آتی تھی، اور بھی جتنی لذتیں ہیں وہ جوانی میں جو آتی ہیں بڑھاپے میں آہستہ 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 ختم ہونے لگتی ہیں، تو خود اس آدمی کا دل اس دنیا سے کھٹا ہونے لگتا ہے. یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت ہے، کبھی ادھر درد ہے، کبھی ادھر درد ہے، کبھی گھٹنے میں تکلیف ہے، کبھی یہ تکلیف ہے، تو خود اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب میرے لیے یہاں رہنا زیادہ مناسب نہیں ہے، آگے جانا بہتر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے طریقے سے انسان کی پرورش فرماتے ہیں کہ جو عین فطرت کے مطابق، حکمت اور قدرت کے مطابق ہے. اس کو فرمایا گیا اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے کمزوری سے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ تعالی نے کمزوری کے بعد طاقت دے دی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اور پھر اللہ نے قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دے دیا. یخلق ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ میں کسی کے قبضے قدرت میں نہیں ہوں، حالانکہ ہر چیز اس کی دوسرے کے قبضے میں ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کے قبضے میں. دل میرا ہے، جگر میرے ہیں، گردہ میرا ہے، اندر ساری اعضا میرے ہیں، لیکن مجھے کچھ پتہ نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے. گردے فلٹر کر رہے ہیں، دل دھڑک رہا ہے، اور جناب پورے جسم کو پمپنگ کر رہا ہے، خون پہنچا رہا ہے، پتہ نہیں اندر کیسی زبردست فیکٹری لگی ہوئی ہے ہر انسان کے اندر، لیکن انسان جو ہے اس کو کچھ پتہ نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے. کہنے کو چیز میری ہے، مگر میں دیکھا جائے تو میں ان چیزوں کا مالک نہیں ہوں، مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور وہی اپنی قدرت سے اس پورے نظام کو چلاتے ہیں. اس کو فرمایا گیا یخلق ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. وہو العلیم القدیر، اور وہ جاننے والا ہے قدرت والا ہے، اور وہ جاننے والا ہے قدرت والا ہے. اگر آدمی صرف اسی کو سوچ لے، یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر، کہ اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور وہ علم والا ہے قدرت والا ہے، تو تسلی ہو جائے. بوڑھا آدمی سوچتا ہے یہاں درد ہو رہا ہے، وہاں درد ہو رہا ہے، یہ چیز خراب، وہ چیز خراب، یہ کمزوری، وہ کمزوری، سمجھ لے کہ یہ کس کی عطا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی عطا ہے. وہ جانتا بھی ہے، قدرت والا بھی ہے، لیکن وہ اب ہمارا دل اس دنیا سے کھٹا کرنا چاہتا ہے، اور اسی لیے بعض لوگوں پر دنیا کی زندگی میں آخری زمانے کے اندر کچھ ایسی تکلیفیں آ جاتی ہیں اپنی ذاتی طور پر یا دوسری طرف سے، کہ ان کا دل اس دنیا سے کھٹا ہو جاتا ہے، دل چاہتا ہے بس چلے ہی جائیں اب یہاں سے. تو یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر، اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وہو العلیم القدیر، اور وہ جاننے والا ہے قدرت والا ہے. آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے میدان محشر کا ذکر کیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو مجرم یہ قسم کھائیں گے کہ ہم بہت کم ہی ٹھہرے ہیں. تو آیت نمبر 55 میں ارشاد ہے کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے. کیا قسمیں کھائیں گے؟ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، کہ ہم نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی، ہم نہیں ٹھہرے مگر تھوڑی سی دیر. كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اسی طرح ان کو الٹا لوٹایا جاتا تھا. اب یہ مجرم قسمیں کھائیں گے کہ اللہ کی قسم ہم بہت کم ہی ٹھہرے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، جب قیامت قائم ہوگی مجرم قسم کھائیں گے ما لبثوا غیر ساعہ کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک ساعت. ساعت کہتے ہیں وقت کو، تھوڑے سے وقت کو. آج کل ساعت کہتے ہیں ایک گھنٹے کو یعنی 60 منٹ کو، لیکن یہاں تھوڑا وقت مراد ہے، چاہے وہ ایک گھنٹے کا ہو یا اس سے کچھ کم یا اس سے زیادہ. اب یہ جو کافر قیامت کے اندر پہنچ کر میدان محشر میں یہ کہیں گے کہ ہم نہیں ٹھہرے مگر تھوڑا سا وقت، تو کہاں نہیں ٹھہرے؟ تو اس میں تین صورتیں ممکن ہیں اور تینوں ٹھیک ہیں کہ دنیا میں جو انہوں نے زندگی گزاری تھی وہ ساری زندگی ان کو ایسی نظر آئے گی کانہم لم یلبسوا الا عشیتا او ضحاہا، کہ ہم دنیا میں نہیں ٹھہرے تھے مگر شاید ایک شام ٹھہرے تھے یا ایک صبح ٹھہرے تھے. آدمی جب میدان محشر میں پہنچے گا تو ایسا لگے گا کہ دنیا میں جو ہم نے 50 سال 60 سال 65 سال گزارے تھے وہ ایسا تھا جیسے ہم شاید شام کے وقت میں وہاں رہے تھے یا صبح کے وقت میں رہے تھے. اور میں ساتھی سے کہتا ہوں کہ ہماری آپ کی اپنی زندگی ہے، کسی کی عمر 20 سال ہے، کسی کی 25 سال ہے، کسی کی 30، کسی کی 40. تو آپ ذرا غور کرو کہ جس کی عمر 30 سال ہے یا اس کی عمر 40 سال ہے یا جس کی عمر 25 سال ہے، اس کو 25 سال لگتے ہیں کہ 25 سال اس کے گزرے ہیں؟ ایسا لگتا ہے 2-4 دن گزرے ہیں. جس کی عمر 40 سال ہے تو وہ 40 سال کی اگر پرانی باتیں یاد کرے تو اس کو ایسے جھٹپٹا سا لگے گا کہ ہاں شاید میں لڑکا بھی تھا، پھر یہ تھا اور وہ تھا، لیکن ایسا لگے گا کہ شاید چند دنوں کی بات ہے. سال ایسا لگتا ہے جیسے ابھی کچھ دن پہلے ہی رمضان آیا تھا، پھر دوبارہ رمضان آ گیا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ سال گزر گیا. یہ تو دنیا میں حال ہے، اور جب آخرت میں پہنچیں گے تو پوری دنیا کی زندگی ایسی لگے گی کانہم لم یلبسوا الا عشیتا او ضحاہا. اور ایک اور جگہ میں سورۃ المومنون کے اندر پوچھا جائے گا کہ قال کم لبستم فی الارض عدد سنین، کہ تم زمین میں کتنے عرصے رہے تھے، دنیا میں تم بڑے، تم نے یہ کیا وہ کیا، کتنے عرصے رہے تھے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، تو جواب میں کہیں گے شاید ہم ایک دن رہے تھے یا دن کا کچھ حصہ رہے تھے. آپ ذرا گنتی کرنے والوں سے پوچھئے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم 40 سال یا 60 سال رہے تھے، ان سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی؟ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک دن رہے تھے. قرآن مجید میں قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں تم دنیا میں تھوڑا ہی رہے مگر کاش تم اس وقت میں جانتے کہ زندگی تھوڑی ہے. تو اگر آدمی اس دنیا میں جان لے کہ یہ زندگی جو ہے بہت تھوڑی ہے اور ہمارا ماضی کچھ اور ہے، مستقبل آگے کچھ اور ہے، اور یہ زندگی بیچ میں تھوڑی سی 50 سال 60 سال کی ہے، تو اگر یہ حقیقت سامنے آ جائے، آدمی اپنے ماضی کو بھی یاد رکھے، مستقبل کی بھی فکر کرے، تو یہ دنیا بھی درست ہو جاتی، آخرت بھی درست ہو جاتی. تو مجرم جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو قسم کھا کر یہ کہیں گے کہ ما لبثوا غیر ساعۃ، کہ وہ نہیں ٹھہرے تھے مگر کچھ دیر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جو کہیں گے کہ نہیں ٹھہرے تھے ہم مگر کچھ دیر، اس سے دنیا میں ٹھہرنا بھی مراد ہو سکتا ہے اور عالم برزخ کا ٹھہرنا بھی مراد ہو سکتا ہے. کیونکہ آدمی جب قبر میں جاتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ عالم برزخ میں جاتا ہے، جسم تو قبر میں ہوتا ہے لیکن روح جو ہے وہ عالم برزخ میں ہوتی ہے، اس روح کا اس جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. عالم برزخ میں جب آدمی جاتا ہے تو وہ عالم برزخ قیامت میں ایسا معلوم ہوگا کہ ہم کچھ ہی دیر عالم برزخ میں رہے تھے. یہ دوسرا قول ہے. اور تیسری صورت بعض علماء نے ذکر کی اور وہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اس کو کہا جائے گا, کہا جاتا ہے نفخہ صاعقہ, کہ ہر چیز جو ہے اس پر غشی, بے ہوشی اور موت طاری ہو جائے گی, یہاں تک کہ جو روحیں قبر میں تھیں جن کو نعیم ہو رہا تھا, نعمتیں ان کو ملی ہوئی تھیں, یا نعوذ باللہ عذاب تھا, تو وہ بھی بے ہوش کر دی جائیں گی. پھر اس کے بعد دوبارہ ان کو سور پھونکا جائے گا, اور جو دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو ہر شخص اپنی قبر سے کھڑا ہوگا, جسم اور روح کو پھر ملا دیا جائے گا, روح دوبارہ جسم کے ساتھ متعلق کر دی جائے گی, اور آدمی کھڑے ہو کر میدان محشر کی طرف بڑھے گا. تو یہ جو بیچ میں نفخہ صاعقہ اور نفخہ باعثہ, اس کے درمیان کا جو وقت ہے, تو اس کے بارے میں یہ مجرم یہ کہیں گے کہ ما لبثوا غیر ساعۃ, کہ ہم نہیں ٹھہرے اس میں مگر بہت ہی تھوڑا وقت. تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسم کھائیں گے, ما لبثوا غیر ساعۃ, کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر تھوڑا سا وقت, كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ, اسی طریقے سے ان کو حق سے پھیرا جاتا تھا. افاقا افق یؤفق عنہ من افق, سورة الزاریات میں, سورة الزاریات میں یؤفق عنہ من افق, پھیرا جاتا ہے اس قرآن سے اسی شخص کو جس کو پھیر دیا گیا. تو افاقا دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے, افق بہتان کو بھی کہتے ہیں, اور افق یا فقو کے معنی یا افق یا فقو کے معنی حق سے پھیرنے کی بھی آتے ہیں, اور بہتان میں بھی حق سے پھیرا جاتا ہے, حق کچھ ہوتا ہے بہتان لگا کر اس کے خلاف ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو کذالک کانوا یؤفکون میں اللہ سبحانہ و تعالی کا مقصد یہ ہے ارشاد کا, کہ دنیا میں بھی ان کا معاملہ یہ تھا کہ حق سے منہ پھیرتے تھے, اور حق سے ان کا منہ پھرا ہوا تھا, تو میدان محشر میں بھی ان کی عادت نہیں جائے گی. چنانچہ میدان محشر میں بھی یہی کہیں گے, ہم تو دنیا میں تھوڑی دیر رہے, ہم تو برزخ میں تھوڑی دیر رہے, ہم تو نفقہ صاعقہ میں بہت تھوڑا سا وقت رہے. كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ, اور کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا اور ایمان دیا گیا, یعنی جو اللہ والے ہیں, مومنین ہیں یا ملائکہ ہیں, جن کو علم دیا گیا اور جنہیں ایمان کی دولت دی گئی ہے, وہ یہ کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ الى یوم البعث, کہ تم ٹھہرے رہے لوح محفوظ کے مطابق قیامت کے دن تک, تم دنیا میں بھی کافی عرصے رہے, پھر میدانے, پھر عالم برزخ میں بھی تم کافی عرصے رہے, پھر صاعقہ اور باعثہ کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں بھی تم کافی عرصے رہے. اب یہ باعث کا دن ہے, یعنی میدان محشر کا دن ہے, آج تمہیں کھڑا کیا گیا ہے اور تمہارے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا. وقال الذین اوتوا العلم والایمان, اور جن لوگوں کو علم دیا گیا اور جنہیں ایمان دیا گیا, وہ یہ کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ, کہ تم اللہ تعالی کی طے شدہ تحریر کے مطابق ٹھہرے رہے, الى یوم البعث, اس قیامت کے دن تک, فہذا یوم البعث, یہ ہے قیامت کا دن, اٹھنے کا دن, بعثہ کہتے ہیں اٹھنے کو, اور مراد قیامت کا دن ہے جب سب کو اٹھا دیا جائے گا, فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ, یہ اٹھنے کا دن ہے, وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, لیکن تم یہ جانتے نہیں تھے, تم جانتے نہیں تھے. اور یہ جو کہا گیا کہ جانتے نہیں تھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جانتے تھے مگر مانتے نہیں تھے, جانتے تو تھے مگر مانتے نہیں تھے. اور جب آدمی اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے تو وہ اس علم کو جہالت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ میاں تم جان کر بھی نہیں جانتے، تم دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے، تم سن کر بھی نہیں سنتے. تو اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان رکھنے والے لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالی نے اپنی تقدیر کے اندر دنیا میں تمہارے لیے جتنا وقت لکھا تھا اتنی دیر تم ٹھہرے رہے، پھر عالم برزخ میں اللہ تعالی نے جتنا وقت رکھا ہوا تھا اس میں تم ٹھہرے رہے، پھر باسا سے لے کر ساقہ تک، معاف کیجئے، ساقہ سے لے کر باسا تک کے درمیان کا جتنا وقت ہے، جتنا وقت اللہ تعالی نے طے کیا ہوا تھا اس میں تم ٹھہرے رہے. اب تم یہ کہتے ہو کہ ہم تو صرف تھوڑا سا وقت ہی رہے تھے. وقال الذين اوتوا العلم والايمان، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا اور جنہیں ایمان دیا گیا وہ یہ کہیں گے، لقد لبستم فی کتاب اللہ، کہ تم اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق ٹھہرے رہے، الى یوم البعث، اس قیامت کے دن تک. فہذا یوم البعث، تو یہ قیامت کا دن ہے، اٹھنے کا دن ہے. ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم یہ جانتے نہیں تھے، یعنی جانتے تو تھے مانتے نہیں تھے، تسلیم نہیں کرتے تھے اس کو. فَيَوْمَئِذِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، یہ وہ دن ہوگا کہ ظالم لوگوں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہیں دے گی. فَيَوْمَئِذِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، یہ وہ دن ہوگا کہ ظالم لوگوں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہیں دے گی. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان سے معافی طلب کی جائے گی. ظالم لوگ معذرت کی کوشش کریں گے کہ معذرت ہم کر لیں، لیکن اس دن کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی، اس دن کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی. آج انسان معذرت کر لے، آج انسان معافی مانگ لے، آج انسان دوسرے کا حق ادا کر دے، وہ ممکن ہے، لیکن قیامت کے دن آدمی معذرتیں کرے گا اس معذرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے صاف صاف فرما دیا، فَيَوْمَئِذِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہیں دے گی. اس لیے میرے دوست اور ساتھیو، جس کو کوئی معذرت کرنی ہے ابھی کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال سے دو دن پہلے ہفتے کے دن بعض روایات کے مطابق تشریف لائے اور آپ نے آخری خطبہ دیا، اور آخری خطبے میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو آخرت کا معاملہ بہت سخت ہے، اور جس نے مجھ سے جو کچھ لینا ہے ابھی لے لے، آخرت کا معاملہ بہت سخت ہے. ایک صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے آپ کے ذمے دو درہم ہیں. آپ نے فرمایا مجھے تو یاد نہیں، لیکن آپ بتاؤ. کہا کہ جی آپ کے پاس فلاں فقیر آیا تھا یا فقیر آیا تھا، تو آپ کے پاس رقم نہیں تھی، تو میں نے آپ کی طرف سے دے دیے تھے، تو یہ دو درہم آپ کے ذمے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو دو درہم دے دو. ایک اور صاحب کھڑے ہو گئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے لکڑی چبھوئی تھی، اور مجھے لکڑی آپ نے چبھوئی تھی تو، اور اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوا، آپ نے اپنی قمیص اوپر کر لی، اور فرمایا کہ تم بدلہ لے لو. وہ صاحب چمٹ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو بوسہ دینے لگے، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو یہ ارادہ کیا تھا کہ آپ کے جسم اطہر مجھے قریب آ جاؤں اور چوم لو اس کو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص اتار کر اوپر کر کے ان کو اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کر دیا. تو اس دنیا میں جو کچھ جس کا حق ادا کرنا ہے وہ کر دینا چاہیے، آخرت میں معذرت کا کوئی فائدہ نہیں. اسی کو قرآن نے صاف صاف ذکر کر دیا. قرآن جو بھی بات کرتا ہے صاف کرتا ہے، پیشدار گفتگو وہاں نہیں ہوتی. ہم لوگ تو پیشدار گفتگو کے عادی ہیں، لیکن قرآن حدیث میں کوئی پیچ دار گفتگو نہیں ہے، صاف صاف دو ٹوک بات ہے. تو یہاں صاف فرما دیا فَيَوْمَئِذِ اللَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، یہ وہ دن ہوگا کہ ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان سے معافی کی درخواست طلب کی جائے گی. استعتاب باب استفعال ہے، اور یہ عجیب لفظ ہے کہ یہ باب افعال کی طرف ہے. اعتبہ کے معنی ہوتے ہیں کسی کی ناراضگی دور کرنا، اور استعتاب کا مطلب ہے ناراضگی دور کرنے کی درخواست طلب کرنا. تو ولا ہم یستعتبون کا ترجمہ حضرت شیخ الہند نے فرمایا، اور نہ ان سے کوئی منانا چاہے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اور نہ ان سے خدا کی خفگی کا تدارک چاہا جائے گا، لیکن مفہوم اس کا یہ ہے کہ ان سے معافی کا بھی کوئی مطالبہ نہیں ہوگا کہ معافی مانگ لو، کیونکہ معافی مانگنے کا بھی اس روز کوئی تصور نہیں ہے. وہاں قیامت کے دن نہ کسی کی معذرت قبول کی جائے گی، یعنی نفع نہیں دے گی، الا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت متوجہ ہو جائے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. لیکن یہاں یہ بات ارشاد ہے کہ فَيَوْمَئِذِ اللَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، یہ وہ دن ہوگا کہ ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان سے معافی طلب کی جائے گی. ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی. اور ظالم سے دو قسم کے ظالم مراد ہیں، ایک تو مشرک اور کافر، کیونکہ قرآن مجید میں اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، تو ظاہر ہے کہ کافر اگر معذرت بھی کریں گے تو وہ معذرت قبول نہیں کی جائے گی. دوسرا ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو حقوق و لباد کے اندر کیا جائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے کسی دوسرے انسان کا حق مارا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالی بھی اس کو معاف نہیں کریں گے جب تک کہ صاحب حق کو حق کی ادائیگی نہ کی جائے، یا صاحب حق جو ہے وہ خود معاف نہ کرتے. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا فَيَوْمَئِذِ اللَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، یہ وہ دن ہوگا کہ ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان سے معافی کی درخواست طلب کی جائے گی. اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال ذکر کر دی ہے. وہی بات جو ابھی میں نے عرض کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کوئی پیش دار گفتگو نہیں کی. اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ فیصلہ کن بات ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. یہ قرآن کی جو بات ہے وہ پیچ دار نہیں ہے، الجھی بھی گفتگو نہیں ہے، صاف دو ٹوک ہے. یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے، یہ دنیا ہے، پھر برزخ ہے، پھر آخرت ہے، صاف صاف بات ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں سب کھول کر بیان کر دیا ہے، کوئی چیز اللہ تعالی نے قرآن میں چھپا کے نہیں رکھی. اور پھر اس کی تفسیر بیان کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابھی و امی نے. تو اللہ تعالی نے اس آیت نمبر 58 میں فرمایا کہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال ذکر کر دی ہے. وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، لیکن ان کافروں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس آپ کوئی بھی آیت لے کر آئیں، کوئی بھی نشانی لے کر آئیں، کوئی بھی سورت اور آیت لے کر آئیں، انہوں نے انکار ہی انکار کرنا ہے. وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی آیت لے کر آتے ہیں لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو یہ کافر لوگ ضرور بے ضرور یہی کہیں گے ان انتم الا مبطلون تم نہیں ہو مگر بیکار کی بات کرنے والے باطل بات کرنے والے. یعنی کافر لوگوں کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے, آیتیں ان کو سنائی جاتی ہیں, لیکن سن کر بھی نہیں سنتے, سن کر بھی نہیں سمجھتے. وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ اور اگر آپ ان کے پاس کوئی آیت لے کر آئیں لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو کافر لوگ ضرور بھی ضرور یہ کہیں گے ان انتم الا مبطلون تم نہیں ہو مگر باطل کی بات کرنے والے. اگلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو جانتے نہ ہو, اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو جانتے نہ ہو. مہر لگانے کا مطلب کیا ہے کہ جب آدمی ایک آیت کا انکار کرتا ہے دوسری کا تیسری کا تو آہستہ آہستہ اس کا دل ایسا ہو جاتا ہے کالا اور سیاہ, اور اس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ آدمی جب کوئی بڑا گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک نقطہ کالا لگ جاتا ہے, پھر دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا کالا نقطہ لگ جاتا ہے, پھر تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا کالا نقطہ لگ جاتا ہے, اور نقطے لگتے رہتے ہیں لگتے رہتے ہیں یہاں تک کہ پورے کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ کپڑا ہے سفید, اگر آپ کو نقطہ لگے آپ صابن سے یا کسی چیز سے دھو لیں گے مٹ جائے گا. اسی طرح توبہ اگر کر لی جائے گناہ معاف ہو جاتا ہے, لیکن اگر آپ نے کپڑے کے اوپر ایک نقطہ لگا چھوڑ دیا پھر دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں پھر اتنا کالا ہو جائے گا کہ اس وہ نہ صابن سے صاف ہوگا نہ بلیچ سے صاف ہوگا نہ کسی اور چیز سے صاف ہوگا, پھر تو اس کو بھٹی میں ڈالنا پڑے گا. اعاذنا اللہ من ذلک. تو جب آدمی مسلسل حق کا انکار کرتا رہتا ہے تو اس کا دل اس کا دماغ ایسا سیاہ ہو جاتا ہے جیسا کہ اس پر سیاہی کی مہر لگ گئی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون, اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو یہ بات جانتے نہ ہوں. آخری آیت میں فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق, تو اے نبی آپ صبر کیجئے بے شک اللہ تعالی کا وعدہ برحق. فاصبر ان وعد اللہ حق, تو آپ صبر کیجئے بے شک اللہ تعالی کا وعدہ برحق ہے. اور یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ جگہ یہ بات فرمائے آپ صبر کیجئے آپ صبر کیجئے. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, آپ صبر کیجئے جیسے بڑے بڑے پیغمبروں نے صبر کیا. ایک اور جگہ میں فرمایا واصبر لحکم ربک فانک باعیننا, آپ رب کے فیصلوں کے سامنے صبر کیجئے, آپ ہماری آنکھوں کے سامنے اپنے رب کے فیصلے کے سامنے صبر کیجئے, آپ ہماری آنکھوں کے سامنے. جگہ جگہ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا صبر کیجئے صبر کیجئے. اور اس میں بڑی نصیحت ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے, ہم تو کہتے ہم سے صبر نہیں ہوتا. جی کیسے نہیں صبر ہوتا, صبر تو اس دنیا میں کرنا پڑتا ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے میرے دوست اور بزرگوں. سارے کام کبھی بھی کسی بھی انسان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی آدمیوں کے بارے میں چاہتے تھے کہ مسلمان ہو جائیں یہ ہو جائے وہ ہو جائے, کئی وہ تھے جن کی موت آپ نہیں چاہتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کا جو حکم آتا ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اور یہی صبر اور شکر یہ ایمان کے دو بازو ہیں, الایمان نصفان نصف صبر و نصف شکر. ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا صبر ہے اور آدھا شکر ہے. جتنا صبر کیا جائے گا اتنا ہی آدمی کا مقام بڑھتا چلا جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ روم میں تمام باتیں ذکر کرنے کے بعد آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے. معلوم ہو کہ عالم سارا قرآن پڑھا دے، مبلغ خوب تبلیغ کر لے، دائی خود دعوت کر دے، اور جناب جس نے جو کام دین کا کرنا ہے کر لے، پھر بھی اس کو صبر کرنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے. اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ صبر کا اصل فائدہ آخرت میں ظاہر ہوتا ہے. دنیا میں ہر کام آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتا، دنیا میں ہر چیز ہر کام آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتا، آپ کو اللہ کے وعدے کا انتظار کرنا پڑے گا. جو آپ یہاں صبر کرو گے یا اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق سر تسلیم خم کرو گے، آخرت آپ کی بن جائے گی، جنت کے دروازے کھل جائیں گے. فاصبر ان وعد اللہ حق، تو صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو ہلا نہ سکیں. استخفاف کہتے ہیں خفیف سمجھنا، کہ دوسرے کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے یا دوسرے کو ہلا دیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلی نصیحت تو یہ فرمائی کہ صبر کیجئے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو کافر ہیں جو یقین نہیں رکھتے یہ آپ کو ہلا نہ سکے اپنی جگہ سے، استقامت اختیار کیجئے. اسے کہتے ہیں استقامت. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر استقامت اختیار کر لی، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، مت ڈرو غمگین مت ہو. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے ساتھ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. تو ایک ہے صبر، دوسری ہے استقامت. صبر کا معنی یہ ہے کہ دوسرا آدمی جو بات کہہ رہا ہے یا آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے یا حالات ناموافق ہو رہے ہیں یا آپ کی مرضی کے مطابق کام نہیں ہو رہا، آپ اس پر صبر سے کام لیں، آپے سے باہر نہ ہو، پجامے سے خارج نہ ہو، آپے سے باہر نہ ہو. اور استقامت یہ ہے کہ جو آپ نے جو آپ دین کا کام کر رہے ہیں اس پر جمے رہیں، نماز اپنے وقت پر، روزہ اپنے وقت پر، اللہ کا ذکر اپنے وقت پر، بندوں کے حقوق کی ادائیگی اپنے وقت پر، ہر کام اپنے وقت پر ہوتا رہے، یہ ہے استقامت. اور صوفیہ کہتے ہیں الاستقامہ فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے بھی بڑھ کر ہے، استقامت کرامت سے بھی بڑھ کر ہے. حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا، طویل عرصے رہا، پھر کہنے لگا کہ حضرت اتنے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں فائدہ ہوتا ہے، اور مگر میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی. حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ تم نے میرا کوئی عمل شریعت کے خلاف دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں، شریعت کے خلاف تو کوئی عمل نہیں دیکھا. فرمایا یہ استقامت ہے اور یہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہوا میں اڑنا یا جناب کشف کرامت یہ چیزیں زیادہ قوی ہیں یا بڑائی کی بات ہے، حالانکہ استقامت اختیار کرنا یہ سب سے بلند ترین درجہ ہے. اور جو آدمی استقامت اختیار کرتا ہے اس کو وہ آیت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اس پر، رحمت کے فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. اور اس میں اس آیت میں آخری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، مگر اصل حکم امتی کے لوگوں کو ہے کہ صبر سے کام لیا جائے اور جس حق پر آپ ڈٹے ہوئے ہیں اسے آپ نہ ہلیں، استقامت اختیار کریں۔ تو فرمایا گیا فاصبر ان وعد اللہ حق، تو آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ ولا يستخفنک الذین لا یوقنون، اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے یعنی ایمان نہیں رکھتے وہ آپ کو آپ کے موقف سے ہلا نہ سکیں، آپ کو آپ کے موقف سے پھسلا نہ سکیں، آپ کو آپ کے موقف سے اکھاڑ نہ سکیں۔ اکھاڑ نہ سکیں یہ ترجمہ ہے حضرت شیخ الہند کا، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے آپ کو بے برداشت نہ کرنے پائیں، لیکن آسان ترجمہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کے موقف سے ہلا نہ سکیں، آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں۔ اس آیت پر آ کر سورۃ الروم مکمل ہو گئی، ترجمہ یہاں تک کا پھر سے سن لیجئے۔ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر اللہ نے کمزوری کے بعد طاقت کر دی، پھر اللہ نے طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا بنا دیا۔ اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسم کھائیں گے کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر تھوڑا سا وقت، اسی طریقے سے ان کو حق سے پھیرا جاتا تھا۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا اور ایمان دیا گیا وہ یہ کہیں گے کہ تم ٹھہرے رہے اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق اس قیامت کے دن تک، تو یہ قیامت کا دن ہے لیکن تم یہ بات جانتے نہیں تھے۔ اور یہ وہ دن ہوگا کہ ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی، اور نہ ان سے معافی کی درخواست طلب کی جائے گی۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال ذکر کر دی ہے، اور اگر آپ ان کافروں کے پاس کوئی بھی آیت لے کر آئیں یہ کافر لوگ یہی کہیں گے کہ تم نہیں ہو مگر باطل پر باطل کا کام کرنے والے۔ اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو جانتے نہ ہوں۔ تو اے نبی آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ تعالی کا وعدہ برحق ہے، اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو آپ کی جگہ سے ہلا نہ سکیں۔ الحمدللہ کی ان آیات پر آ کر سورۃ الروم پوری ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ درس قرآن کا سلسلہ عصر کے بعد کا، یہ محرم سن 1433 ہجری میں شروع ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ 33, 34, 35, 36 اب یہ پانچواں سال چل رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پانچ سالوں میں سورۃ الکہف سے لے کر اور سورۃ الروم تک کی سورتوں کی تفسیر اور ترجمہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اب تک اس نے باوجود ہمارے ناپاکی کے، باوجود ہمارے کمزوری کے، باوجود ہماری نافرمانیوں کے، یہ نعمت ہمیں عطا فرما رکھی ہے کہ ہم قرآن کے درس کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، مجھے بیان کرنے کی توفیق ہوتی ہے، آپ حضرات کو درس قرآن سننے کی توفیق ہوتی ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ جب سے یہ نیٹ پر براہ راست نشر ہونا شروع ہوا ہے اور ساتھ ہی اس کو محفوظ بھی کر لیتے ہیں اور پھر نیٹ پر بھی ڈال دیتے ہیں، تو دور دور تک الحمدللہ ساتھی اس کو سنتے ہیں۔ بہت ساتھی یہاں آتے تھے، اب انہوں نے آنا بھی چھوڑ دیا، وہیں بیٹھ کر سن لیتے ہیں، تو الحمدللہ آنے جانے کی زحمت سے بھی بچ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کہ اس نے اپنے فضل سے اب تک کا وقت اس میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اس عرصے میں سمجھ لیجیے کہ تقریباً 6 سپارے 15, 16, 17, 18, 19 تقریباً 6 سپارے الحمدللہ ترجمہ اور تفسیر کے بیان کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے، مزید عمر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس درس کو کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کبھی کبھار یہ دل چاہتا ہے کہ میں یہ درس ہفتے میں ایک دن کے بجائے دو دن کر دوں، تاکہ کسی طریقے سے یہ درس اور زیادہ ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل سے اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے. البتہ حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ کی بات یاد آتی ہے، انہوں نے ایک سورت کے اختتام پر لکھا کہ مجھے دل کا دورہ ہوا ہے اور میرے لیے پتہ نہیں اب میں آگے درس دے سکوں یا نہ دے سکوں، لیکن یہ فرمایا کہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، بلکہ یہ قرآن ایسا ہے کہ اس میں اپنی زندگی ختم کی جائے. وہ قرآن ختم کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی قرآن میں ختم کرنا مقصود ہے کہ ہم اس قرآن سے لگے رہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فضل سے آگے پھر اس کی مزید جاری رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور چونکہ اب یہ شعبان کا نصف ہو گیا ہے اور رمضان المبارک میں اب صرف 15 دن باقی ہیں، پچھلے سال بھی ہم نے نصف شعبان کو درس قرآن کا یہ سلسلہ روک دیا تھا تاکہ رمضان المبارک میں کی ہم سب تیاری کر سکیں. اور آگے گرمی کا رمضان آ رہا ہے، تو اس میں اصل جو چیز ہے وہ ہے کہ کسی طرح روزے ہمارے مکمل ہو جائیں. روزے ہیں، تراویح ہے، 5 وقت کی نماز با جماعت ہے، وہ اپنے اپنے وقت پر صحیح طریقے سے ادا ہو جائے، بس یہی اصل چیز ہے. باقی جو درس ہے اور یہ چیزیں ہیں وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. تو اب روز رمضان کی تیاری کے لیے فی الحال یہ درس موقوف رہے گا، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے توفیق عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی، تو انشاءاللہ شوال میں 10 شوال کے بعد انشاءاللہ تعالی دوبارہ درس قرآن ہم یہ شروع کریں گے. دعا کر لیجئے کہ جب تک جو کچھ ہم نے پڑھا اور پڑھایا، سنایا اور سنا، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل سے اسے قبول فرما لے. اس کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالی دنیا ہی میں اس کا تدارک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی غلطی سے رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو بھی خیر کی بات ہوئی ہے اللہ تعالی اسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. دعا کر لیجیے. وقت کیا ہوا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحمة، اللہم ذکرنا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. یہ درس قرآن جو کچھ اب تک سنایا گیا اور سنا گیا، یا اللہ بیان کرنے والوں کو اور سننے والوں کو، یا اللہ ان دونوں کو یا اللہ اجر عظیم عطا فرما. اس بیان کرنے کو اور سننے کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، اس میں جو بات درست بیان ہوئی ہے اس کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے. یا اللہ اس میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو یا اللہ زندگی ہی میں اس کا تدارک کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا عادی بنا دیجئے. یا اللہ قرآن مجید کی تلاوت کا عادی بنا دیجئے. یا اللہ ہمیں قرآن مجید میں غور و فکر کرنے والا بنا دیجئے، قرآن مجید کو سمجھنے والا بنا دیجئے. یا اللہ یا ارحم الراحمین، قرآن و سنت کو ہمارا اوڑھنا اور بچھونا بنا دیجئے. یا اللہ ہمیں قرآن و سنت کو تھامنے والا بنا دیجئے. یا اللہ یا ارحم الراحمین، اس قرآن کے انوار و برکات سے ہم سب کو منور فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، اس قرآن حکیم کے انوار و برکات سے ہم سب کو منور فرما، ہماری زندگی کو منور فرما، ہماری قبر کو منور فرما. یا اللہ اس قرآن کو ہمارا سفارش کرنے والا بنا دیجئے، اس قرآن مجید کو ہماری حفاظت کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور میدان محشر میں بھی، یا اللہ ہم اس قرآن مجید کی رحمتوں سے مالا مال فرما، اس قرآن مجید کو ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا دیجئے. یا اللہ یا ارحم الراحمین، اس قرآن مجید کے انوار و برکات سے ہمیں منور فرما دیجئے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. یا اللہ جو رمضان المبارک آگے آ رہا ہے، یا اللہ اس میں اپنی رضا کے مطابق روزے رکھنے کی اور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، رمضان المبارک کے تمام کی تمام عبادات ہمارے اوپر آسان فرما. یا اللہ رمضان کی ساری خیر و برکتیں ہمیں عطا فرما. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ یا ارحم الراحمین، اس قرآن حکیم کی برکت سے اور رمضان المبارک کی برکت سے اور ان شعبان معظم کی برکت سے، یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما، پاکیزہ زندگی نصیب فرما، ستھری زندگی نصیب فرما، ایمان والی زندگی نصیب فرما، حلاوت ایمانی والی زندگی نصیب فرما، ایمان کی لذت والی زندگی عطا فرما. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين. یا اللہ ہم میں، ہمارے متعلقین احباب میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، شفاء کامل عاجل نصیب فرما. یا اللہ ہمیں سلامتی اعضا کے ساتھ ایمان والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ فرما، معذوری کی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، عافیت والی زندگی ہمیں عطا فرما، صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرما، ایمان والی زندگی نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما. یا اللہ دنیا میں بھی اچھا گھر عطا فرما، قبر کو بھی ہمارے لیے اچھا گھر بنا. یا اللہ ہم میں جو بے گھر ہیں دنیا میں ان کو اچھا گھر عطا فرما، ہم میں جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، جن کو رزق کی تنگی ہے یا اللہ رزق کی تنگی سے ہم سب کو نجات عطا فرما، حلال واسع رزق عطا فرما، ساری پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نرین عطا فرما. یا اللہ جو بے گھر ہیں گھر عطا فرما، جو پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا هما الا فرجتا ولا دینا الا قضیتا ولا ضرا الا کشفتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا یسرتها وقضیتها یا ارحم الراحمین. اللہم انا نسألک تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.